الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة المائدة کی 80 نمبر آیت، 80 نمبر. تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کو کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. تو ان آیات کے اندر اہل کتاب کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور اس آیت مبارک کے اندر خاص طور پر مدینہ منورہ کے یہودیوں کے متعلق بات اللہ تعالی نے کی، اور وہ یہ کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو نہیں بلکہ کافروں کو اپنا دوست بنایا، اور اس کی وجہ جگہ جگہ ذکر ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی برادری ان کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے، بس یہ ضد پہ اڑ کر انہوں نے ایسا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بات انتہائی ناپسند ہے کہ انسان کافروں کو اپنا دوست بنا لے یا ان سے کوئی دلی دوستی رکھے. ان کا جرم تو ڈیول اس طرح بھی تھا یہودیوں کا کہ ایک تو ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے تو خاموش ہو جاتے، لیکن خاموشی بھی نہیں بلکہ منافقت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اور پھر ان کے خلاف کاروائیاں کرنا اور سوچنا اور مشورے کرنا، اور کافروں کو مشورے دینا کہ اب حملہ کر دو. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی دوہری پکڑ میں اور دوہری ناراضگی کے اندر آ گیا. لیکن جنرل ہمارے لیے میسج یہی ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دلی دوستی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند. اور یہ غور کریں تو ایمان کی تقاضے کے خلاف بھی ہے کہ ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کو مان لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، تو اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہے محبت، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے محبت کے گرد گھومتی ہے. انسان ایک ایسی کریشن ہے کہ جس کے اندر جذبات ہیں، میں محبت کا نفرت کا، تو ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم محبت ہے، اور وہ کس سے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے میسنجرز ہیں، انبیاء ہیں، ان سے، جو فرشتے ہیں پیغام لے کے آتے ہیں اللہ کے کاموں پہ معمور ہیں ان سے، اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں ان سے. تو یہ محبت ایک فطری چیز ہے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی. اب اس کے بالکل دوسری طرف ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے، پھر نہ ماننا ایک طرف ایک چیز ہے، دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف یعنی بات کریں یا مسلمانوں کو کے خلاف بات کریں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سوچیں، تو ان سے ایک دلی محبت ہو جانا یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے. یہ ایک طرف ایمان کا دعویٰ ہو، دوسری طرف اس محبت کا اظہار ہو یا محبت موجود ہو، تو یہ آپس میں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں باتیں. تو کامل وہ اگر ایسا ہے کہ دلی محبت ہے تو اس کا مطلب ایمان میں کمزوری ہے، تو اس لیے اس پہ فکر مند ہونا چاہیے. اور اس کے سائنس کیا ہوتے ہیں؟ سائنس جگہ جگہ زندگی کے اندر ہوتے ہیں، ان کی تہواروں میں ان کے ساتھ شریک ہونا، اور ان کے خاص طور مذہبی تہواروں میں شریک ہونا، پھر ان کی زندگی سے چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے اپنی زندگی پہ لاگو کرنا، اور لباس اور شکل و صورت اور تو یہ ساری کی ساری نشانیاں ہوتی ہیں کہ انسان کسی سے امپریس ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امپریس مجھ سے ہو, میرے سے ریلیٹڈ جو چیزیں, ان کا ذکر ہوا کہ اللہ کی کتاب, انبیاء, صحابہ, یعنی کہ جو اللہ سے لنکڈ لوگ ہیں, اولیاء ہیں, صالحین ہیں, ان سے امپریس ہو کہ ان جیسے بنو, ان کی محبت دل میں ہو, نہ کہ ان کے جو دشمن ہیں ایک لحاظ سے ان سے ہو. تو اس چیز پہ غور کرتے چلے جانا چاہیے جتنا ہو سکے. لیکن اس دور کی ایک حقیقت کہ میڈیا اس وقت پورے اپنے عبور پہ ہے, تو اس سے جو میسجز پہنچ رہے ہیں وہ زیادہ تر اسی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں کہ انسان کانشیسلی یا انکانشیسلی ان جیسا ہو جاتا ہے, ان کی باتیں لیتا ہے. اس لیے اس دور کے اندر میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھنا, دور رکھنے سے مراد ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہیں استعمال کرنا. مثال کے طور پہ اگر کوئی ریسرچ کرنی ہے, آرٹیکلز کو دیکھنا ہے, تو دور دیکھے, کوئی اور چیز کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا کرے, لیکن اس کے علاوہ اس سے جتنا دور رکھ سکتا اپنے آپ کو رکھے. اور اگر تفریح کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال کرنا ہے, مثال کے طور پہ کوئی بکس پڑھنی ہے, تو اس میں بھی سلیکٹو ہو کہ کن بکس کو پڑھنا ہے. دیکھیں, ایک لسٹ بنائی جا سکتی ہے کون سی بکس انسان پڑھے, جس کو بک ریڈنگ کی عادت ہے, تو ایک لسٹ ہے, تاریخی کی کتابیں پڑھے, مسلمانوں کی تاریخ پڑھے, دوسری قوموں کی تاریخ پڑھے, پھر اس کے علاوہ صالحین کی زندگیاں پڑھے, ان کی زندگی کے واقعات پڑھے, پھر اسی طرح قرآن نے کتنے واقعات تذکرے کیے, ان کی تفصیلات میں جائیں وہ کیسے ہوئے, تو اپنے مزاج کے مطابق بہت مٹیریل اس کو مل جائے گا. لیکن اس خلا کو, یعنی کہ جو انسان تھوڑا یہ مزاج ہوتا ہے تحقیقی یا تفریحی, اس کو خلا کو ایسے پر کرنا کہ ٹی وی ڈراموں سے یا کسی اور طرح سے, تو وہ انسان پہ اثر ڈالتی ہے, پھر قلب کے اندر وہ نورانیت کم ہو جاتی ہے اور اس چیز کی ظلمت آنی شروع ہو جاتی ہے. پکی بات, کیوں آنکھیں اور کان جہاں استعمال ہوتی ہے وہ یا نورانیت دیتی ہے یا ظلمت دیتی ہے. تو حتیٰ کہ ضروری کاموں سے بھی جب انسان باہر نکلے اور لوگوں سے ڈیل کرنا پڑے, جن میں کئی بار کفار بھی ہوں جو نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں, تو پھر بھی آ کے ذکر کرے اور اپنے اندر سے اگر کوئی دنیا کی نحوست آ چکی ہے, کوئی ظلمت آ چکی ہے, تو اس کو نکالے. تو اب خود سوچے کہ ایک شخص اس طرف فلی انٹرسٹڈ ہو, یعنی کہ میڈیا اور ڈرامے اور اس طرح چیزوں میں, اور ذکر ہو نہ اور قلب کی کوئی پرواہ نہ ہو, تو پھر کیا انسان کی عادت ہو جائے؟ تو پھر یہی سائنس سینٹرز ہوتے ہیں جو ہیں, نماز کا دل نہ کرنا, آف اینڈ آن پڑھ لی تو بالکل ایک ایسے فیل ہونا کہ کوئی کنیکشن نہ ہو اللہ تعالیٰ سے, قرآن کا دل نہ کرنا, عرصہ گزرے نہ قرآن کو نہ پڑھے ہوئے, تو یہ سارے سائن ہیں. اور اس کا کاز بڑا اپیرنٹ ہے کہ کاز یہ ہے کہ وہ ساری محنت کر نہیں رہا اللہ تعالیٰ کی نورانیت کو دل میں, قرآن کی نورانیت کو دل میں ڈالنے کے لیے, اور ظلمت ہر طرف سے سمیٹ رہا ہے, تو یہ اس کے سائن ہیں. اب اس طرح کے میسجز بھی عام ہوتے کئی بار کہ قرآن انسان نہیں پڑھتا, یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, لیکن ذہن میں رہے کہ جب تک وہ کاز نہیں ہٹائے گا تب تک وہ اس کا حل نہیں نکلے گا. کہنے کا مطلب کیا کہ ایک بیماری ہے, اس کے کچھ کازز ہوتے ہیں, وہ کاز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. سائنس کا ذکر کرتے رہنا یا اس پہ تذکرے کرتے رہنا, یہ اس کا حل نہیں ہے, اس کا سولوشن نہیں ہے کہ انسان کے اندر سے وہ سائنس ختم ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم قرار دیا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. وَلَوْ كَانَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے, ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے, لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کا تذکرہ کیا جو جگہ جگہ ہوتا ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے یا نبی پہ ایمان کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. کہ جس کا بھی میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں کہ ایمان ہو تو پھر ان کی دوستی نہیں ہوتی، پھر اللہ والوں کی دوستی ہوتی. تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ اگر یہ اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے اور جو کتاب اتری اس پر ایمان لاتے حقیقی طور پہ تو اس کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. تو یہ دوستی ہونا، دل میں دوستوں کی اٹریکشن ہونا، دل میں زندگی کے اندر دوستوں کے طریقے ہونا، طور طریقے ہونا، یہ سب نشانی ہے کہ انسان ان سے متاثر ہے اور ان کی محبت دل کے اندر آ رہی ہے. اس کے کاز کیا دل کے اندر محبت آنے کے، وہ میں نے ذکر کیے کہ وہ حد سے زیادہ میڈیا میں انڈلج ہو جانا اور ان کے ہی تذکرے سنتے رہنا، باتیں سنتے رہنا، اور اللہ والوں کی باتوں کا علم ہی نہ ہونا کہ وہ کیا ہیں، قرآن کے اندر کیا ہے علم ہی نہ ہونا، اور قرآن کے لیے جو وقت مخصوص ہو اس کے لیے وقت نہ نکالنا. اب دیکھیں ایک ڈرامہ، ایک اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی، جیسے اب ڈرامہ نہیں رہا تو کئی لوگ کہتے ہیں ہم ڈرامہ نہیں دیکھتے، لیکن جو فیس بک پہ ویڈیوز پہ ویڈیوز دیکھنا یا واٹس ایپ پہ ویڈیوز پہ ویڈیوز دیکھنا، تو وہ آلموسٹ ایکولنٹ بنتا جا رہا ہے اسی چیز کے. اچھے میسیجز بھی ہوتے ہیں لیکن کئی بار ایک نارمل میسج ہوتا ہے جو کم از کم ویسٹیج آف ٹائم کا باعث بنتا ہے. تو اب وہاں گھنٹوں انسان اپنے لگا دے اور ادھر ہفتے میں ایک دو گھنٹے اس کے لیے دین کے لیے نکالنا یا ذکر اللہ کے لیے ڈیلی آدھا گھنٹہ نکالنا مشکل لگے، تو یہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کیسے گریجولی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں ان چیزوں کی اٹریکشن نہیں رہتی کیونکہ وہ کال جو ظلمت کا باعث ہے اس سے وہ ٹوٹ نہیں رہا. اس لیے ایک طرف نورانی ڈالنی ہوتی ہے اور دوسری طرف ظلمت کے کازز سے بھی دور ہونا، تھا یہ دونوں چیزیں. اور اسی کو تقوی جب کہا جاتا ہے تو تقوی کے اندر جو زیادہ مفہوم پایا جاتا ہے وہ ظلمت کے کازز سے دور ہونا ہوگا، کہ ظلمت کے کازز سے دور ہونا یہ ایکچوئل تقوی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے تقوی اور عمل صالح، ایمان تقوی، یہ دو تین ٹرمینالوجی موجود ہوتی ہیں. تو تقوی کے اندر ایک بہت بڑے معنی جو ہوتا ہے وہ یہ کہ گناہوں سے بچنا، ظلمت سے دور ہونا. تو اپنے قلب کو ظلمت سے بچانا یہ بہت اہم ہے اس کو منور کرنے کے لیے. تو انسان کا قلب تب منور ہوتا ہے کہ جب اس کو ظلمت سے بھی بچائے. تو ایک پوری ایک کوشش ہے اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میرے قلب کے اندر کہاں کہاں سے ظلمت آ رہی ہے. اور اس کی بڑی آج کل کی کاز ذکر کر دی کہ یہی میڈیا کے تھرو اس میں انڈلج رہنا وہ ظلمت کا بہت بڑا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات ذکر کر دی کہ اگر اللہ پر نبی پر ایمان لاتے تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے. تو دوست ان کو بنانا یہ اس چیز نشانی ہے کہ ایمان ابھی کامل نہیں ہے یا ہے ہی نہیں اللہ اور نبی پر. اب اور علماء نے اس پہ دو باتیں ذکر کی یا اس کے دو مفہوم لیے کہ نبی سے کون سا نبی مراد ہے. تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر ان پہ یہ کامل ایمان لے آتے اور جو تورات ان پہ اتری تھی تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے بجائے کہ کافروں کے ساتھ دیتے. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ ان پہ ایمان لاتے تو کبھی کافروں کے ساتھ نہ دیتے. تو یہ یعنی کہ بہت بڑا جو ہے کافروں کا کی محبت دل کے اندر آ جانا اللہ کے نزدیک بہت بڑے یہ جرم، جگہ جگہ قرآن نے اس کو ایکسپلین کیا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں. اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں، نیز یہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک خاص یعنی خاص واقعہ پیش آیا تو اس کے پس منظر میں یہ ساری بات ذکر ہو رہی ہے. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی عیسائیوں کی طرف، حبشہ کی طرف، تو وہاں پہ جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، نجاشی وہ عیسائی بادشاہ تھا، تو اس نے پناہ دی مسلمانوں کو. تو یہ مشرکین مکہ وہاں پہنچ گئے اس چیز سے کہ کیوں مسلمان یہاں پناہ لے رہے ہیں، ہم ان کو وہاں سے نکالتے ہیں اور ان پہ ظلم کرتے ہیں، ظلم سے کیسے بچ کے چلے گئے. تو وہ وہاں کے نجاشی بادشاہ کے پاس گئے، ان کا وقت کفار کا، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں، اور باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کرنی شروع کر دی. نجاشی سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے بلایا مسلمانوں کو اور کہا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ کیا تمہارے دین میں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اس وقت میں موجود تھے، تو انہوں نے پھر وہاں پہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے وہاں پہ موقف پیش کیا کہ ہم کون ہیں، ہمارے عقیدہ کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں. اور انہوں نے یعنی نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو انہوں نے اس کی بھی تفصیل ذکر کی اور قرآن کی آیات پڑھنی شروع کی. تو نجاشی کا دل، جو بادشاہ تھا، اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے ایکسپٹ کیا کہ یہ ہی وہ دین ہے، حق دین ہے، کہ جس کی نشانی ہماری قرآن، ہماری کتاب کے اندر ذکر ہے. یعنی کہ ان کی جو کتاب تھی اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں تھیں، وہ نجاشی نے محفوظ کر لیا کہ یہ وہ اس یعنی کہ وہ ان میں پوری ہو رہی. اور انہوں نے نجاشی نے اس وقت کے جو مشرکین مکہ کا تھا، سارے تحائف واپس کیے اور ان کو واپس کر دیا کہ نہیں، ان کو میں نہیں تکلیف دوں گا نہ نکالوں گا. تو بعد میں کیا ہوا کہ اس نے نجاشی نے ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ کی طرف کچھ عرصے بعد، تو نجاشی نے پھر اپنے علماء کا اور رہبان جو راہب تھے ان کو روانہ کیا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کے لیے پہنچے تو پوچھا کہ آپ کا کیا دین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین تلاوت کی، تو یہ وہ آیات سن کے انہوں نے شروع اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، یہی وہ کتاب ہے اور یہی وہ نبی ہیں جن کا قصہ ہماری کتاب کے اندر ہے. تو اس واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر آیات اتاری. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ جو تم یہ محسوس کرو گے، تم دیکھ لو گے، اور یہ ہسٹری پڑھے کوئی بھی شخص اندازہ کر لیتا ہے، اور خاص طور پر اس واقعے سے بھی وضاحت ہوتی ہے کہ مشرکین ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ظلم کیا، مدینہ منورہ آئے یہودیوں نے ظلم کیا، لیکن یہ اب عیسائیوں کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو جانا اور اس کو اس میں ایمان لایا. مثال کے طور پر ایک یہ واقعہ، تو اسی طرح کیسرے روم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی تبلیغی خط لکھا، اسے ایمان کی دعوت دی، تو وہاں پہ بھی اس نے بھی یہ کیا. اس نے خط جب پڑھا تو اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ یہاں بھی ہے اس علاقے سے جو آیا ہو، یعنی کہ عرب سے. تو ابو سفیان غالباً اس وہاں تجارت کے لیے گیا ہوا، تو اس کو بلا لیا گیا اس کے وقت کو، اور وہاں پہ پھر ایک کنورسیشن ہوئی کیسے روم کی اور اس کے درمیان. تو بڑی ڈیٹیل سے اس نے کوشچنز کیے اور کہا ابو سفیان کو کہا کہ آپ آگے آ جائیں، بڑے ہیں اس گروپ کے، آپ آگے آئیں گے، تمہارا گروپ پیچھے بیٹھے گا اور آپ سے میں کچھ سوال کروں، آپ اس کے جواب دوں. اور گروپ پیچھے بٹھایا کہ تاکہ کچھ کہیں پہ جھوٹ بولیں تو گروپ نشاندہی کر دے، اس میں یہ حکمت نہیں تھی یا جسٹس سے پتا چل جائے. اب کوشچن میں یہی تھا، اس نے جنرل ایک کوشچن کیے کہ تمہارے جو یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کی بارے میں کچھ کوشچن کیے کہ ان کا خاندان کیسا ہے، ان کا شریفوں کا خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے، پھر ان پہ ایمان جو لوگ لے آئے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، ان کا اکثر غریب ہیں، تمہارے ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، ان کا ہوئی ہیں، کون جیتتا ہے، اس نے کہا کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں، اشارہ تھا بدر اور احد کی طرف. اچھا، اور اس طرح کے چند اس نے سوالات کیے کہ جو ان پہ ایمان لائے کبھی کوئی مرتد ہوا ہے، یعنی کہ چھوڑ کے چلا گیا، اس نے کہا کبھی نہیں چھوڑ کے گیا. وہ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ توحید کی دیتے ہیں, حیا کی دیتے ہیں. اس نے دو تین پوائنٹس تھے اس میں, یہ باتیں تھیں توحید اور حیا بہت پرومیننٹ, اور سچ کی دیتے ہیں. اب وہ شخص ابو سفیان بھی جھوٹ نہیں بول رہا تھا, سب سچ سچ بتا رہا تھا. اس سے علماء نے یہ پوائنٹ بھی نکالا کہ سچائی, کہ وہ شخص مشرک تھا اور دشمن تھا مسلمانوں کا, تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا کیونکہ ان کے نزدیک بھی جھوٹ بہت بڑی بری چیز تھی, بڑی اور بری, تو اس لیے وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا. اس نے پورا جو حالات تھے چاہتے نہ چاہتے وہ بیان کر دیا. تو سارے کوشچنس کے بعد کیسے روم نے کیا کہا, اس کے سارے کوشچنس کو ریپیٹ کیا کہ میں نے یہ کوشچن کیا تم نے یہ آنسر کیا, یہ نبی کی نشانی ہے. میں نے یہ کوشچن کیا تم نے یہ آنسر کیا. نبیوں پہ غریب لوگ پہلے ایمان لاتے ہیں, نبیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں. نبیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو ان پہ ایمان لاتا ہے وہ پھر واپس نہیں ہوتا, بے شک سمجھ اس پہ ظلم کر لو. تو یہ ساری نشانیاں اسی نبی کی ہیں جس کا تذکرہ ہماری کتاب کے اندر ہے. اب وہ کیسے روم دنیا کی سپر پاور سمجھ لیں کہ وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے, وہ عیسائی تھا, وہ خود عالم تھے عیسائیوں, اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایمان قبول کر لوں, کہ وہ جان گیا. لیکن اس نے یہ کیا کہ اسے خدشہ تھا بغاوت ہو جائے گی, اگر میں مسلمان ہو گیا ایمان لے آیا تو بغاوت ہو جائے گی, سارے نیچے سے کرسچن ہیں وہ تو باغی ہو گئے. تو اس نے جج کرنے کے لیے کیا, سارے دروازے بند کیے, محل کی چھت پہ چلا گیا اور یہ ساری عوام کو اکٹھا کر کے یہ کہا لوگوں کو کہ جو نبی کا ظہور ہوا ہے عرب میں وہ ہماری کتاب کے مطابق سچے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, اگر اس پہ ان پہ ایمان لائے. تو نیچے شور و غل مچ گیا بغاوت کا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو جیسے اس نے یہ دیکھا اس نے بات بدل دی کہ میں تو تم لوگوں کو جج کر رہا تھا, میں امتحان لے رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا. تو یہ کہہ کے اس نے بات کو ختم کیا. لیکن یہاں سے یہ میسج بھی ملتا ہے کہ کیسے انسان لوگوں کی وجہ سے دین چھوڑتا ہے. اب اسے پتا تھا نشانیاں پوری تھی اسے, یعنی کہ پرفیکٹلی یہ اسے یقین تھا کہ یہ نبی ہے, لیکن وہ لوگوں کی وجہ سے مان رہا ہے. تو بہت ساری بات انسان لوگوں کی وجہ سے رک جاتا ہے, جو ہماری زندگی کے اندر عیاں ہوتا ہے, شادی بیاہ فوتگی وغیرہ وغیرہ, لوگوں کی وجہ سے انسان رسمیں کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کی وجہ سے انسان عمل نہیں کرتا, پردہ نہیں کرنے کی بڑی وجہ کہ لوگ آج کل کے اچھا نہیں سمجھتے, لوگ باتیں کریں گے, لوگ فیملی ایکسپٹ نہیں کرے گی. اسی طرح داڑھی, اسی طرح دین کی کتنی ایک لسٹ بن سکتی ہے, وراثت نہیں تقسیم کی جاتی وغیرہ وغیرہ, کتنی جگہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے. تو ایک لسٹ ہے کہ جو انسان لوگوں کی وجہ سے بچا ہوتا ہے, رکا ہوتا ہے. لیکن ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ان سارے واقعات کو, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کا اس دور کے, اچھا یہ جنرل سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہر دور کے عیسائی ایسے ہوں گے, لیکن عیسائیوں کے اندر, اس دور کے عیسائیوں کے اندر چند نشانیاں تھیں جو آیت مبارکہ میں ذکر ہیں, اس کی وجہ سے وہ زیادہ اسلام کے ایمان کے قریب ہوتے تھے اور محبت کرتے تھے مسلمانوں سے. اور اس کے اپوزٹ جو یہودی تھے وہ اس دور کے بھی, اور ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ہر دور کے تقریباً یہودیوں نے رزق کیا, یہودیوں نے ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر, اور مشرکین نے, یعنی کہ وہ کسی بھی فارم میں تھے, وہ ہندو تھے یا دوسرے مشرکین تھے, انہوں نے مسلمانوں سے ایک بغض رکھا, ان پر ظلم کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ تم دیکھو گے کہ یہ لوگ جو یہودی ہیں یا مشرک ہیں وہ اشد الناس ہیں عداوہ کے, یعنی کہ دشمنی میں بڑے بڑے ہوئے ہیں انسانوں کے اندر. لیکن تم یہ بھی محسوس کرو گے کہ نصارہ ہیں, عیسائی ہیں, یہ ایمان والوں کے بہت قریب محسوس ہوتے ہیں. اقربہم مودہ, کہ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے. وجہ کیا ہے؟ اب یہ نوٹیبل ہے, یہ ٹیک ہوم میسج. ذالک بانہم منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علم والے عالم, اور کون عالم؟ جن کو علم سے محبت ہے. وہ رہبانا, اور یہ دنیا پرست نہیں ہے. وانہم لا یستکبرون, وہ تکبر نہیں کرتے. یہ وجوہات ہیں کہ یہ ایمان والوں کے قریب ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہدایت کے لیے تین کیسے پلرز ہیں کہ جس سے انسان ہدایت کی طرف آتے ہیں, ہر مسلمان کے لیے. میں نے کہا یہ ایک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان میں گھر میں پیدا ہو جانا یہ صرف ایک چیز ہوئی ہے, یہ تو صرف ایک چیز ہوئی ہے, یہ تو ایک وراثت میں سے ایمان اور اسلام مل گیا. اصل تو ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کیا کرتا ہے, کیونکہ جب اس کی شادی ہوگی, جب وہ بڑا ہو گیا, اب اس پہ کوئی فورس کرنے والا عام طور پہ نہیں ہوتا. برائی کی طرف فورس کرنے والے شاید ہوں, نیکی کی طرف فورس کرنے والے کم ہوتے. گھر میں پیرنٹس یا دوسرے لوگ پردے اور داڑھی میں روکنے والے شاید ہوں, لانے والے کم ہوتے. اب اس وقت بدلتا ہے کتنا اس کے دل میں ایمان ہے, اس وقت پیدا ہوتا ہے. جب وراثت تقسیم ہوتے سب مخالف ہو جاتے ہیں, تب بدلتا ایکچوئل ایمان ہے. ڈیسیژن میکر معاشرہ ہے, ڈیسیژن میکر کا ایمان ہے. اس لیے یہ دیکھے کہ یہ جو ہوتا ہے نا, یہ سٹینس لینے والا ایمان کہ میں نہیں بس گڑ ہے دل کے اندر ایمان, اس کے لیے تین پلر ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کرتے. کیونکہ یہ جو عیسائی سارے تھے, انہوں نے کس ماحول کے اندر اقرار کیا ایمان کا, یہ سوچو. یہ بادشاہ, اسے پتا ہے سامنے عوام ہے, اسے پتا ہے کہ میں ایمان لے آئے کچھ معمولی چیز نہیں ہے, لیکن وہ ایمان لے آئے. نجاشی کی ذکر ہو رہے تو کیوں, کیونکہ اللہ نے کہا کہ علم والے تھے, جانتے تھے حق ہے. وہ رحبان, ان کے اندر رحبانیت تھی, کہ عیسائیوں کے اندر خاص طور پر رحبانیت کی, دنیا کی ایش و عشرت چھوڑتے تھے. تو گو کے اس دین کے, ہمارے دین کے اندر ریکمینڈڈ نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کی تعریف کی اس حوالے سے کہ اس دنیا پرستی کو رقم چھوڑ دیا. دنیا چھوڑنے سے دنیا کی محبت ان کے اندر سے نکل گئی نا, تو دنیا کی محبت کو نکالنا اتنی ضرورت ہے ایمان کے آنے کا, وہ والا ایمان جو انسان کو کھڑا کر کر. کیونکہ دنیا کی لذات اور دنیا کی تعیش ہی ہے جو انسان کو کھینچتا ہے اور انسان کو گناہ کراتا ہے, انسان کو چانس لینے سے منع کرتا ہے کہ دنیا کی چیزیں چھن جائیں. یہ ذہن میں رکھیں جو فتنہ آنے والا ہے, اور شاید وہ قریب ہے, دجال کا فتنہ. تو اس میں یہ عیش پرستی, یہ آسانی پرستی اور یہ آرام پسندی, یہ کام نہیں آئے گا. اور اس کی تو علماء نے اشارہ کیا کہ کیا کہا, سورہ کہف پڑھو, سورہ کہف پڑھو اس فتنے سے بچنے کے لیے. اس میں کس کا واقعہ سابق کہا, وہ کون لوگ ہیں جو غاروں میں چلے گئے, کیا میں اس قابل ہوں کہ میں غار میں جا کے رہ سکوں؟ غار میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی تعیش اور عیش اور عشرت اور آرام پسندی کو چھوڑنا. میں تو ذرا سی کمرے کی گرمی, دھوپ کی گرمی میں نہیں, کمرے کے اندر گرمی ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کیا میں اس کا متحمل ہوں کہ میں اس فتنے کو برداشت کر سکوں؟ تو اپنے آپ کو تھوڑی آرام پسندی سے نکالے. اس کے لیے چند چیزیں وہ کر لیں, کم از کم کبھی کبھی روزہ رکھ تاکہ اسے بھوک برداشت کرنے کی عادت پڑے. کبھی کبھی اپنی پسند کی چیز سے باز آ, مزے کا کھانا سامنے ہے, لیکن اس لیے رک جائے کہ آج میں اپنے نفس کو تھوڑا اس چیز کا عادی کرتا ہوں کہ نہیں کھانا. آپشن اویلیبل ہو لیکن اس سے باز. تہجد میں اٹھنا, نیند کی قربانی, نیند شدت پہ ہے لیکن انسان قربانی دے کے نہیں, اپنے جسم کو عادی بناؤں ان سختیوں کو برداشت کرنے میں. تو اس طرح کی جو انسان کر سکتا ہے, جو برداشت کر سکتا ہے, اس کا عادی کرے. اور یہ ایک عام چیز, یعنی صحابہ, اولیاء, صالحین جن کے ہم نام لیوا ہیں, جو ہمارے ساتھ ہیں, ان کے نزدیک یہ عام چیز وہ یہ کرتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بہت دل کیا مچھلی کھانے کو, بیوی سے کہا کہ مچھلی انتظام کریں, اہتمام کریں, کر دیا کسی طرح, لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ دل چاہ رہا ہے آج دل کو توڑ کے اللہ کا. تو جب وہ تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا کہاں ہیں شہر کے یتیم, انہیں بلاؤ اور دسترخوان پہ بٹھاؤ اور سارا ان کو کھلا دیا. تو یہ وہ جذبہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تھوڑا تکلیف دے, مجاہدے سے گزرے. اسی طرح آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جتنے نیک لوگوں کا تذکرہ آتا ہے, وہ سب نے یہی کیا زندگی میں. خوراک کے اندر احتیاط برتی ہے, تہجد کی پابندی کی ہے, نیند کی قربانی دی ہے. یہ دو تین کام انسان کر لے تو انسان کو ایک عادت ہو جاتی ہے کہ تھوڑا اپنے نفس کو روکے, پھر گناہ سے بچنا آسان. کیونکہ گناہ انسان کرتا کیوں, کوسچن ہے. میڈیکل ڈاکٹر بھی سن رہے ہیں, تو انسان کو اپنی اندر کی فیزیولوجی کا پتہ ہے. تو اب یہ بھی سوچے کہ اسی طرح روح کی بھی کچھ چیزیں ہیں, ان کے اندر بھی ایک میکنزم کا فرما ہے. اس میں دو امپورٹنٹ ہیں, نفس اور قلب. قلب وہ چیز ہے, وہ قوت ہے جو انسان سے نیکی کرواتی ہے, جو انسان کو بھارتی ہے نیکی پہ, اللہ کی محبت. اور نفس وہ ہے کہ جو انسان سے گناہ کرتا ہے, خواہشات. تو اب یہ دونوں کو بیلنس ہے, جو حاوی ہے وہ ہوگا. انسان اپنے اسٹیٹ پہ دیکھے تو اسے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کا دل کرتا ہے, گناہ کا دل نہیں کرتا, اور کبھی گناہوں کا غلبہ ہو جاتا ہے, اس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس میں ایک بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے قلب ویک ہوا نفس حاوی ہو جاتا ہے, جیسے قلب انسان کا کبھی ہوتا ہے نفس ویک ہو جاتا ہے. اور قلب کیسے حاوی ہوتا ہے؟ وہ جب منور ہوتا ہے, جب وہ ذکر عمل صالح کر رہا ہوتا ہے انسان تو منور ہوتا ہے, اور اچھے ماحول میں رہے منور ہوتا ہے. جیسے گناہوں کے ماحول میں جاتا ہے, میڈیا کے تھرو دیکھ رہے مختلف چیزیں ڈرامے وغیرہ, تو اب وہ نفس حاوی ہو رہے, نفس قلب ویک ہو رہے, تو اب گناہ کے جذبات بڑھیں گے, نماز کا دل کم ہو جائے گا, تہجد کو اتنا مشکل لگے گا. اور اب اسی لیے ذکر نفل ذکر کا کہا جاتا ہے کہ قلب کو اسٹرینتھن کرنا. فرض نماز ہے تو وہ تو بیسک ہے, لیکن اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے نفل ذکر کا کہا جاتا ہے کہ نفل ذکر کرو اسٹرینتھن ہو. لیکن ابھی بھی نفس کئی بار وہ اتنا ویک نہیں ہوتا, تو اس کے لیے پھر تہجد کی پابندی, خوراک کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا, یہ وجہ بن جاتی ہے نفس کے تھوڑا ویک ہونے کا. تو اب بیلنس ٹلٹ ہو جاتا ہے قلب کی طرف, اور انسان سے نیکیاں صادر ہوتی ہیں, گناہ کا دل نہیں کرتا, اور اگر نہ ہو تو وائس ورسا ہوتا ہے. اب یہی ذکر کیا تھا شروع میں کہ اگر ایسا ہو کہ انسان میڈیا کے انڈلج ہو اور ہر وقت اسی کی جس کے مختلف فارمز ہیں سوشل میڈیا وغیرہ, تو اب اس کے اندر انڈلج ہو اور کوئی ذکر کی طرف توجہ نہ ہو, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ نفس ڈومینیٹ کر گیا اور قلب بالکل کمزور ہو گیا. اب نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کر رہا, نمازیں قضا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, نگاہیں غلط دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں, قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا, اور ایک ایسی اسٹیٹ آ جاتی ہے کہ نکلنا مشکل ہو. یعنی کہ ایسے لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ نکلنا مشکل ہے, پتہ ہے غلط ہے, لیکن ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ اب اسے لگتا ہے چھوٹ ہی نہیں سکتی. لیکن تھوڑی ہمت کرے اور اس میکنزم کو سمجھ جائے, تو شروع میں تھوڑا ذکر اذکار کرے, مراقبہ کرے, اور نفس کو تھوڑا سا ویک کرے, اٹھے کسی طرح تہجد میں, اور اپنی خوراک پہ روزے رکھے کچھ, تو پھر دیکھیں خود ہی بیلنس گریجولی کچھ دنوں کے اندر ٹلٹ ہو جائے گا اور وہ کیپیبل ہوگا اس سے نکلنے میں. تو دنیا کی لذات چھوڑنا ایک پری ریکوزٹ ہے, اس کے لیے عادی بنائے. لیکن آج وہ ہے کہ بالکل لذات کا انسان عادی ہو چکا, ذرا سی بھی وہ لذت نہیں چھوڑتا, بیسٹ چیز کھائے گا, بیسٹ چیز کرے گا. ہاں کرنی چاہیے اگر وہ کیپیبل ہے, لیکن تھوڑا انٹینشنلی رکنا بھی چاہیے. یہ روزہ اسی کی ایگزامپل, ایک مہینہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی زندگی کا پارٹ ہے, لیکن 11 مہینے ہم انسان عام طور پہ نفس کو بالکل کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ ہر چیز وہ نفس کے مطابق, ہر چیز اس کے مطابق, ہر چیز, تو پھر نفس کو عادت پڑ جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ عادت رمضان میں بھی کنٹینیو ہوتی ہے, رمضان میں بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ عادت پڑی. تو یہ اس چیز کو سمجھے اور سیکھے کہ نفس کو کنٹرول کرے. وہ آپ خود سوچ رہے یا کسی شیخ سے مشورہ کرے کہ کیسے کرے. بیسک تو یہ ہے کہ تہجد ایک بہت اچھا طریقہ ہے, نمازوں کی پابندی تو کبیر اولا سے پابندی بہت اچھا طریقہ ہے نفس کو توڑنے کا, سنتوں پہ چلنا بہت اچھا طریقہ, وضو کی ایک سنت لینے کے باوضو رہے. اب یہ نفس پہ سردیوں میں اتنا مشکل ہوگا جس کی مطلب کہ ایک اچھی خاصی چوٹ لگتی ہے نفس کو, تو سنتوں پہ عمل کرنا, دعاؤں کا اہتمام کرنا, سنت پہ عمل کرنا, کم کھانا جتنا انسان کو بھوک ہے, یہی چیزیں ہیں کہ انسان جتنی بھی کر لے تو بہت حد تک نفس کمزور ہو جائے. تو پہلا اللہ نے کہا علم, دوسرا کا دنیا کو کی محبت ان کے دلوں میں نہیں, اور تیسرا کے تکبر نکل کر, وہ تکبر نکل ورنہ تکبر ہوتا ہے کہ انسان اڑتا نہیں ہے, جیسے حق آتا مان لیتا ہے, اپنے ہارنے کے لیے تیار ہوتا ہے, جیتنا ہی اس کا مقصود ہوتا ہے, وہ ہارنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے, جیسے ہی کوئی بات صحیح کہتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے بالکل ایسے. یہی صحیح علماء کی نشانی بھی ہے کہ جیسے ہی کوئی, کئی علماء کے متعلق آیا کہ وہ کہتے تھے ہم مناظرے نہیں کرتے, مناظرہ کہتے ہیں کہ علماء میں آپس میں بحث ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کون حق ہے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. کہتے کیوں؟ کئی وجوہات ہیں, ایک یہ کہتے مناظروں سے دل سخت ہو جاتا ہے, بحث و مباحثے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے, یہ پکی بات. دوسری چیز وہ یہ کہ کہتے تھے ہم حق ایکسپٹ کر لیں گے, اگر تم چاہتے ہو مناظرہ کریں اسے ہرانے کے لیے تو یہ تمہاری نیت ہے, ہم تو حق ایکسپٹ کریں گے. اگر ہمیں فیل ہوگا مڈ آف دا مناظرہ کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے, کہیں گے ٹھیک ہے, یعنی کہ جو فالوئرز ہوں گے وہ کہیں گے یہ آپ نے کیا کیا, آپ تو ہرانے گئے تھے, آپ ہار کے آگے, اس لیے وہ کہتے تھے ہم تو حق ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, ہم نہیں اس بحث میں واضح ہو رہے. تو یہ ذہن میں رکھے, اگر میں عمل میں کمزور ہوں تو ان میں سے کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے, علم کم ہے یا دنیا کی لذات نفس میرا حاوی ہے مجھ پہ, اس کی وجہ سے عمل میں نہیں آ رہا. یا تیسرا یہ ہے کہ میرے اندر تکبر ہے. تکبر والا شخص کوشچن کرنے پہ تیار ہوتا ہے لیکن آنسر پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ عمل کرنے کے لیے تیار, یہ تیار تھے تو کیا تھا, ان کی حالت کیا تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا, قرآن کی آیات کا حصہ بنا دیا, قرآن کا پارٹ بنا دیا, قیامت تک کے مسلمانوں انسانوں کی زبان سے جاری کر دیا. وہ کیا حال تھا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوں سے بہ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ دیجئے. تو یہ اسٹیٹ انسان کی ہو جاتی ہے جب تکبر نہ ہو, جب دنیا پرستی نہ ہو, جب علم انسان کو ملتا ہے. دیکھیں تکبر نہیں, دنیا پرستی نہیں, نفس کمزور ہے, علم جیسے ہی آیا کہ حق ہے تو آگے سے یہ اسٹیٹ ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا اسٹیٹ ذکر کی کہ وہ جب قرآن سنتے ہیں چونکہ وہ جان چکے تھے یہ حق تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اور یہی حالت ان کی ہوئی تھی جو وقت مدینہ منورہ میں آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاسین ان کے سامنے پیش پڑی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ, آپ ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ دیجئے یعنی ہمیں ایمان والوں میں شامل کر لیجئے. اب یہاں پہ کئی چیزیں نوٹیبل ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی حالت کیا ہوئی, آنکھوں سے آنسو جاری. اب یہ ایک سائن ہے انسان کی روح میں انوارات آنے کا, روح کے اندر روح کے منور ہونے کا, کہ جب انسان کی روح کنیکٹ ہوتی ہے اللہ تعالی سے اس کے اندر انوارات آتے ہیں تو انسان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے بھی اہم آیت ہے کہ اس سے آج کل ایون مسلمان بھی ناآشنا, حالانکہ یہ جو سائن ہے یہ ایک مومن کی بیسک چیز ہے, یعنی کہ رونا اس کی ایک بیسک چیز ہوتی ہے, وہ روتا ہے. لیکن جب انسان ایک بندہ بن گیا اس کے اندر بندگی آ گیا, اب وہ تو محتاج, بندگی کہتے کسے محتاج کی کو, ایک بندہ محتاج شخص کیا کرتا ہے, وہ روتا ہے, وہ تڑپتا ہے, وہ بلکتا ہے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے محتاج کی, بندگی کے محتاج کی, محتاج کی کس چیز کو لاتی ہے, رونے دھونے. اب دعاؤں میں دعا دوسری سائن ہوتا ہے کہ وہ مانگتا رہتا ہے روتا رہتا ہے, مانگتا رہتا ہے روتا رہتا ہے. اب یہ اتنی اہم چیز تھی, یعنی کہ یہ سائن اتنا عام تھا کہ آپ صالحین کی زندگی میں دیکھ لیں, صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیں, عام چیز رو رہے. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقبرہ یہاں طائف میں ہے, ان کی لائف ہسٹری پہ جو ان کی قبر پہ مبارک پہ لکھی ہوئی ہے اس میں یہ صاحب ہے, حالانکہ اس میں چند پوائنٹس ہیں, پانچ سات پوائنٹس ہیں, ان میں سے ایک پوائنٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پہ رونے کے نشان ہیں. یعنی ایسی صفت ہے مومن کی کہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب یہ بالکل کنٹراسٹ ہے جسم کی لذت, جسم جب خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے, روح جب خوش ہوتی ہے یعنی کنیکٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ روتا ہے. یہ ایسی مطلب کہ نشانی ہے کہ انسان کو اگر جج کرنا ہو کہ میرے اندر کچھ یہ مطلب تعلق مع اللہ کتنا ہے, تو ایک اس میں اہم صفت ہے کہ انسان اپنے رونے کو دیکھے کہ وہ کتنا مجھے رونا آتا ہے, دل کی نرمی ظاہر کرتی ہے یہ رونا. تو جتنے انوارات آتے ہیں, جتنا دل نرم ہوتا ہے اتنا انسان کو رونا آتا ہے. تو اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی کیفیت ہوتی ہے, کہنے کا مطلب کہ ایک احساس ہوتا ہے اپنی محتاجگی کا, ایک احساس ہوتا ہے جدائی کا اللہ سے, ایک احساس ہوتا ہے اپنی کمی کا. یہ سارا لیڈ کرتا ہے اس کیفیت کو کم از کم, جو کبھی ظاہر ہو جاتی ہے آنسو میں کبھی نہیں ہوتی, لیکن کم از کم دل ضرور ہوتا ہے, دل ضرور ایک غمگین حالت میں رہتا ہے. اسی لیے قرآن نے کئی جگہ یہ کہا کہ تم ہنستے زیادہ ہو روتے کم, مطلب تمہارا ہنسنا زیادہ ہے تم روتے کم ہو. تو ہنسنا حد سے زیادہ ہے دل کو سخت کرتا ہے, اور رونا انسان کا یہ دل کو نرم کرتا ہے اور دل کی نرمی کی ایک نشانی ہے. تو اس سائنس کو ایک اپنی زندگی کے اندر دیکھا کرے, جھانکا کرے. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ صرف ہے مومن کی اور مومنین کے اندر یہ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی تو ایک فکر والی بات. اب اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو پہلی تین چیزیں ہیں, پری ریکوئزٹس ہیں, ان میں کہیں کمی ہو رہی ہے. علم کی صرف بات ہو, قرآن و حدیث کا علم ہو, لیکن دنیا کی محبت کے ساتھ بھری ہو اور تکبر کے ساتھ بھرا ہو تو پھر وہ دل کی سختی کا باعث ہی بنتی ہے. تو کیا ہے کہ تینوں چیزیں پوری ہوں, دنیا کی محبت بھی نکلے, علم بھی ہو اور تکبر بھی نہ ہو, تب انسان کے اندر صفات آتی ہیں. اب یہی ہوا, ہسٹوریکلی دیکھیں یہی ہوا. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی اور صحبت میں کہیں یہ تمام صفات انہیں مل گئی, وہ ان کے اندر یہ تمام صفات آ گئی, دنیا کی محبت نکل گئی, تکبر ان کے اندر ختم ہو گیا, ایمان ان کے اندر آ گیا, انوارات آ گئے, یہ خود بخود ہو گیا صحبت کی وجہ سے. اس کے بعد نیکسٹ جنریشن کے ساتھ بھی ہوا, نیکسٹ جنریشن کے ساتھ بھی ہوا, انیشل ایرا میں چلتا رہا. لیکن جب علماء مشائخ نے دیکھا کہ صفات کم ہو رہی, اب دیکھیں قرآن کی نے ذکر کی کہ مومنین کا حال کہ جب تم دیکھو گے انہیں کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا, ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھو گے. جب یہ صفات کم ہونی شروع ہوئی کہ قرآن اب پڑھا جاتا ہے, قرآن کے قاری موجود ہیں, ان کے علماء موجود ہیں, تو تب ان علماء مشائخ کی فکر پیدا ہوئی کہ صفات کی طرح چلی گئی, صفات کی کم ہونی شروع ہو گئی. تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو, یعنی کہ ہم محتاج ہیں ان صفات کے بھی جو ہمارے قابلین میں موجود تھیں, جو آپ کی محبت کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ مانگی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حل دیا, اس کا حل دیا کہ یہ حل کہ فلاں ذکر کریں اس سے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکلے گی, میری محبت پیوست ہوگی, جب وہ ہوگی تو یہ سائنس ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے. اصل وہ چیز مقصود ہے, دنیا کی محبت کا نکالنا مقصود ہے, اللہ کی محبت کا ڈالنا مقصود ہے. تو وہ جب ہوگی تو یہ سائنس خود ہی احساس اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو تب انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ ذکر بتایا, انہوں نے دیکھا کہ وہ سائنس واپس آ گئے اور وہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو گیا اور دنیا کی محبت نکل گئی. تو اس طرح سے یہ ہسٹوریکلی ہوا ہے. اور جن لوگوں نے انپٹ دیا, جن علماء مشائخ نے انپٹ دیا, ان کے نام سے اس کو منسوخ کر دیا. اس طرح پہ نقشبندی اور چشتی اور سہروردی اور دوسرے سلاسل وجود میں آئے. تو یہ ان کے نام سے منسوخ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے مانگا, ان کو انپٹ دیا. جیسے نقشبندی بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کتابوں میں کہ وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے, وہ رویا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس چیز کو میرے اوپر کھول دیجئے. تو جب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ رات کو تہجد میں اٹھے, سردی کا وقت, سردی تھی کیونکہ رشین اسٹیٹ کے اندر انتہائی سردی پڑتی ہے, وہ سردی والی رات تھی. تو وہ تہجد پڑھ کے بستر میں جانے کے ارادے سے واپس اٹھتے ہیں. تو جب بستر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بلی لحاف کے اندر ہے, تو وہ واپس مسلے پر آ جاتے ہیں کہ بلی کو وہاں بیٹھا رہنے دوں. ان کے اس عمل کی وجہ سے, اس خلق کے, اس مخلوق کی خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ معرفت کا راستہ کھول دیا اور ان کے دل میں القاع کر دی کہ یہ ذکر ہے, اس سے کرنے سے میرا قرب آسان ہو جاتا ہے. انہوں نے پھر لوگوں کو تلقین کیا اور دیکھا کہ وہ اب سائنس آ گئے. تو ان سے جو ذکر منقول ہیں ان کی وجہ سے اس سلسلے کو, اس طریقے کو ان کے نام سے منسوخ کر دیا جا رہا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے گریجولی قرآن ایک تھا لیکن وہ سٹیجز سے گزرا اس کی سیو کرنے کے حوالے سے, اس پہ اعراب لگائے گئے بعد میں تاکہ لوگوں کو پڑھنا آسان ہو, اس کے رکوع بنائے گئے تاکہ پڑھنا آسان ہو, اس پاروں میں تقسیم کیا گیا پڑھنے آسان ہو. تو یہ ساری چیزیں بعد میں کی گئی. اور اسی طرح حدیث مختلف ادوار سے گزری, پھر حدیث کے مختلف فنون آئے, اس کو سیو کرنے کے حوالے سے, اس کو اس کی گریڈنگ کے حوالے سے, اور کتنی ڈیٹیلز اس کے اندر علماء ان کو جانتے ہیں. صرف نحو گرامر کتنے ادوار سے گزری, کتنے سٹیجز سے گزری. اسی طرح یہ والا پورشن جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے, قرآن پاک کے اندر ذکر ہے, مومن کی نشانی ہے, اس کو زندہ کرنے کے لیے, اس کو قائم رکھنے کے لیے, باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیے اور وہ جب دل میں ڈالے گئے وہ آگے بتائے گئے اور اس سے پھر وہ مقصود حاصل ہوتا ہے. اب لب لباب کیا ہے بات, یہ بات اس لیے ایکسپلین تھی کہ اس دور کے اندر خاص طور پہ ایک عام طالب علم کے ذہن میں قرآن و حدیث کے علم کی طرف توجہ ہے الحمدللہ، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ دل سے قلب کے اندر سے اللہ کی محبت، دنیا کی محبت نکال کے اللہ کی محبت ڈالنا، یہ باقاعدہ مستقل کام ہے. یہ سارا جو ذکر اذکار بتایا جاتا ہے اس لیے بتایا جاتا ہے، اور یہ سارا جو ایک پیکج دیا جاتا ہے کہ اس کو کرو، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان آیات پر عمل ہو جائے، انسان کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے کہ ان کی کیا صفات تھی، وہ کس سین علماء تھے، وہ دنیا پرست نہیں تھے، دنیا کی محبت نکلی ہوئی تھی، تکبر نہیں تھا. تو یہ صفات میرے اندر آ جائیں تاکہ اس سے لنک جو دوسری چیزیں وہ آ جائیں. قرآن کی آیات وہ کٹھی کی جائیں جو ان صفات کو ذکر کرتی ہیں کہ یہ رونا، یہ ان کا تڑپنا، سجدے میں گر جانا، روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. قرآن کی سجدے والی آیات کو دیکھیں، ان میں سے کتنی یہ ہیں کہ وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتا ہے. تو آج سجدہ کیا جاتا ہے لیکن رونا مہم ہے زندگی میں، حالانکہ علماء نے لکھا کہ جو روتے ہوئے سجدے میں گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا روتے تھے کہ وہ روتے روتے جیسے انسان بے بس ہو کے سجدے میں گر جاتا ہے، لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ ان کی بیان کر رہا ہے کہ رو رو کے ان کی یہ حالت ہوئی تھی وہ سجدے میں چلے جاتے. آج سجدے ہیں، وہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے، لیکن وہ کیفیت مہم ہوگی، اور وہ جو مہم ہوئی تو تب وہ دین کی ایسے فیل ہوتا ہے کہ اٹریکشن نہیں ہے. دنیا کی اٹریکشن بڑھ گئی اور دین کی اٹریکشن کم ہو گئی، اس کی وجہ یہ کہ اللہ کی محبت کم ہو. محبت وہ چیز ہے جو کھینچتی ہے. اب دنیا کی محبت ہے تو ہر وقت انسان اپنے اندر کشش فیل کرتا ہے دنیا کی، کھینچ کے اسے دین کی طرف لانا پڑتا ہے، کھینچ کے انسان اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے نماز کی طرف آؤ، مجبور کرتا ہے کام کی طرف آؤ، لیکن پھر دنیا جب کھینچتی ہے پھر گناہ کی طرف جاتا ہے. تو سولوشن اس کا یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اضافہ کرے، دنیا کی محبت کو نکالے، جس کو شروع میں تذکرہ ہو گیا، کچھ مجاہدے کیا کرے، ذکر اذکار میں کثرت کرے، پھر خود ہی دل سے محبت نکلتی ہے دنیا کی، اللہ کی محبت آتی ہے. تو یہ سارا پیکج اس لیے دیا ہے. اب کتنی بار یہ ہوتا ہے کوئی شخص کہتا ہے کہ دنیا کی مشغولیت اتنی ہے کہ میں ذکر نہیں کر سکتا، یا ایون یہ بھی فیڈ بیک آتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے، اپنے عقل سے دوسری دین کی مصروفیات میں ایسا لگا ہوں، مثال کے طور پہ میں یوٹیوب میں دینی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، یا اسی طرح کی کوئی اور جو اس کی طرف سے بڑی دینی مصروفیات تھی اس میں انڈلج ہو کے میں ذکر نہیں کرتا. لیکن پھر وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے قلب سے دنیا کو نکالنے اور اللہ کی محبت ڈالنے میں اس طرح معاون نہیں ہوں گی جس طرح ہمارے مشائخ نے بتایا کہ یہ چیزیں معاون ہوں. اس کو ایسے دوائی کھانا چاہیے جیسے دوائی انسان سے کھاتا ہے. ڈاکٹر سے پوچھتے کیا دوائی، یہ کھانی، یہ پرہیز ہے، یہ دوائی، وہ عمل کر تو مرض ٹھیک ہو جاتا. اب دنیا کی محبت کے مرض کو نکالنے کے لیے پورا اسکیڈول ہے، پورا پیکج، اس میں وہ دوائی کھائے اور اس کو پرہیز کرے تو حاصل ہو جائے. اب وہ اپنے اگر سوچے دوائی کھائے نہ اور کہا کہ میں فلان چیز تو کر رہا ہوں، تو وہ ابھی تک سمجھا نہیں کہ وہ کہ اس کو کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو اس لیے یا یہ بھی کئی بار ہوتا ہے کہ کوئی اور دینی ایکٹیویٹی، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں سورت پڑھتا رہا، میرے پاس مراقبہ اور ذکر کا ٹائم ہے، وہ ابھی سمجھا نہیں کہ مراقبہ دعائی ہے، دعائی ہے. اب کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ نہیں میں اینٹی بایوٹک تو نہیں کھائی، ہاں میں نے فلاں فلاں دوائی اور کھا لی تھی، میں پینڈول کھا لی تھی، میں ملٹی وائٹمن کھا لی تھی، میں نے یہ کھا لی تھی تو میرے ذہن میں آیا. تو وہ کہیں کہ میں نے آپ کو یہ لکھ کے دی تھی، نہیں دی تھی، تو پہلے آپ وہ اینٹی بایوٹک تو کھائیں، پھر آپ کو ریکمینڈ کیا جائے گا کہ آپ ملٹی وائٹمن کھائیں یا پینڈول کھائیں یا دوسری چیزیں کھائیں. اب وہ چیزیں تو انسان بلکہ عمل نہیں کرتا، پرسکرپشن کے بغیر عمل نہیں کرتا، اپنے ذہن سے سوچ. تو پرسکرپشن میں کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، ہے وہی دو تین چیزیں. وہ ہے کہ صحبت، کمپنی، صالحین کی کمپنی، دوسری چیز ہے ذکر اللہ کی کثرت، اور تیسری چیز ہے نفس کا مجاہدہ اور قرآن و حدیث کا علم. یہ دو تین چیزوں پہ عمل کر لے، یہ باتیں آسان ہیں، لیکن وہی بات عمل کرتا نہیں انسان، جس کی وجہ سے ساری عمر کنفیوز گزرتی ہے، ساری عمر سالوں زندگی کے گزر جاتے کنفیوز. وہ اب بیسکس میں عمل نہیں کر رہا، یہ تین چار چیزیں بیسکس، وہ اپنی ذہن سے سوچی جا رہے کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی، اور عمل ہے آج عام ہے واٹس ایپ پہ میسجز، یہ عمل، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، اور گناہ نکل نہیں رہے. بیسک جو زندگی کے اندر گناہ بدگمانی, ہر شخص سے بدگمان کمنٹ, یہ کمنٹ دینا ہوتا نا یہ, یا بدگمانی ہوتی ہے یہ, کیا مطلب میں کسی بار کمنٹ, وہ ایسے چلتا ہے, وہ ایسے بولتا ہے, وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. اب یہ سارے جو کمنٹس ہوتے ہیں نا, حقارت دیکھ کے دوسرے کو دینا, یہ نشانی ہے اس کے دل میں دوسرے کی برائی آئی, اور جیسے ہی دوسرے کی برائی اللہ کی نظر سے انسان گر گیا. بیسک چیز ہے, یعنی کوئی اولیاء کے درجے کی باتیں نہیں ہے, یہ بیسک چیز ہے, بیسک. اب یہ گناہ انسان زندگی میں لے کے چل رہے, اور دوسری طرف نیکی کرے, لیکن گناہ بھی تو نکالے. تقوی کے اندر جو میجر چیز ہے وہ گناہ کا نکالنا, یہ میجر چیز ہے. روزے کے اندر میجر چیز کیا ہے؟ کھانا پینا چھوڑنا. اب کوئی کہے کہ نہیں میں باقی اتنی نیکیاں کر رہا ہوں, کھانا پینا نہیں چھوڑتا, وہ متقی نہیں کہلائے گا روزے کے ساتھ. تو باز آنا برائیوں سے یہ میجر چیز ہے تقوی کے اندر, نیکیاں ساتھ ہیں, ایڈیٹو ہیں. تو اپنی زندگی کا جائزہ لے, گناہ ایسے تو نہیں آ رہا. ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھتے رہنا, اس میں بد نظری ہوتے رہنا, اور انسان کے میں تو متقی انسان. لیکن تقوا اپنی طرف سے ڈیفائن نہیں کر سکتا جب تک وہ نامحرم کو دیکھنے سے باز نہیں آئے گا, جب تک عورت پردہ نہیں کرے گی اور مرد داڑھی نہیں رکھے گا, وراثت تقسیم نہیں ہوگی, سچ نہیں بولے گا, لوگوں کی غیبت نہیں چھوڑے گا, بدگمانی نہیں چھوڑے گا. یہ بیسک چیزیں, یہ تو ابھی ہائی فائی چیزیں نہیں کی جا رہی. ابھی وہ تذکرے نہیں آ رہے جو اولیاء صالحین کے تھے, جن میں یہ ذکر ہے, مسائی رات عبادت میں لگے رہتے, لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے, روزے رکھتے رہتے, وہ تذکرے نہیں آ رہے. یہ تو بیسک کی بات ہے, ارے گناہ چھوڑ دیتے. یہ بیسک وہ گناہ جو اب عام ہو چکے ہیں, جس کا تصور بھی نہیں ان کو چھوڑنے کا, جس کو گناہ سمجھ نہیں چھوڑ دیا. یعنی کہ یہ حالت ہوگی ہم گناہ سمجھتے ہیں, گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا. تو یہ جو ساری آیات ذکر ہو رہی ہیں کہ عیسائیوں کی صفات کے مقصدین تھے, وہ رہبان تھے, اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے. حالت یہ تھی کہ جب قرآن سنتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس کی ذکر ہے, یہ کون ایمان والے میں اپنے اندر جھاڑکوں, اس کی ایک کوئی 1% میرے اندر پائی جاتی ہے. دنیا کی محبت کتنی ہے, کبھی میں اللہ کے لیے رویا ہوں, تنہائی کے اندر اللہ کے لیے رویا ہوں. میں اپنے آپ سے کوشچن کروں, اپنے اندر خود دیکھے کہ میرے اندر اللہ کی محبت کیا ہے, میں اللہ کے لیے کتنا روتا ہوں, قرآن سن کے مجھے کتنا رونا نہیں آتا. اگر میں نہیں روتا, میرے اندر یہ غم ہے کہ میں کیوں نہیں روتا. میں نے ساری عمر ہر چیز پہ محنت کر لی, ہر چیز پہ محنت کر لی, لیکن کبھی میں نے یہ سوچا کہ مجھے قرآن سن کے رونا کیوں نہیں آیا. دیکھیے میں نے اس غم کو کیسے بیان کیا. قرآن مومنین کی صفات ذکر کرے, واذا سمعوا ما انزل علی الرسول رونا تب ہے جو عربی آتی ہو, رونا تب ہے جسے قرآن کا پتہ ہو, رونا تب آئے جب اللہ سے محبت ہو, رونا تب آئے جب دنیا کی محبت کم ہو, جب گناہوں آنکھیں جھکتی ہوں, یہ رونا تب آتا ہے. لیکن تڑپ تو مجھے رونا آئے. یہاں جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی آنکھوں اتنا روتے تھے کہ نشان سے چہرے. میں ان سے نسبت رکھنے والا, میرے اندر کوئی غم بھی نہیں کہ مجھے رونا نہیں آتا. کبھی اللہ سے مانگا, اللہ مجھے رونا نصیب کر دے, یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب, انہیں رونا نہیں آتا, سلگتے دان ہیں دل میں جنہیں رونا نہیں آتا. غم تو یہ ہے کہ وہ غم بھی ختم ہو گیا. قرآن کی آیات سب پڑھنے پڑھانے اور سننے پڑھانے تک رہ گئی, بس یہ ہے, بس درد ختم ہوا, بس بات ختم ہوئی, بس سب گھروں کو جائیں, وہی ٹیلی ویژن آن کریں, وہی زندگی. انسان کبھی اللہ سے جا کے روئے, سجدے میں جا کے اللہ مجھے یہ صفات دے دے جو مومنین کی ہیں, وہ کیسے ملتی ہیں, مجھے وہ راستہ دکھا دے. یہ لوگ جن میں ہوتی تھی وہ بھی تیرے بندے تھے, میں بھی تیرا بندہ ہوں, وہ بھی ایمان والے تھے, میں بھی ایمان والا ہوں, وہ بھی صاحب قرآن تھے, میں بھی صاحب قرآن ہوں, مجھے ان جیسا بنا دے. میں نے زندگی کی ہر چیز کو دیکھ لیا, ہر چیز میرے پاس ہے, اللہ یہ والی ایمانی دولت بھی نصیب فرما دے جو ایسی صفات والی ہو. یہ زندگی ایک بار ملی, کہ بار بار آپشن تھوڑی ملنی ہے کہ اس صفات میں جب میں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ مجھے پتہ چلے گا یہ والا شخص میرے طرح کہیں دنیا میں رہتا تھا, لیکن اس میں یہ اللہ سے راتوں کو مانگتا, اللہ مجھے رونا نصیب کر دے, مجھے اپنی محبت نصیب کر دے, میرے اندر سے بغض لوگوں کو نکال دے, حسد نکال دے, کینہ نکال دے, یہ ساری مجھے ایسی صفات دے دے. تو یہ ایک شخص یہ تھا اور ایک میں تھا کہ جس کو فکر ہی نہیں تھی. دیکھیں غم اس چیز کا فکر نہ ہو, فکر ہوتی ہے نیکسٹ اپ ہوتا ہی آتا. بات آخری کر کے بات ختم کرتا ہوں. گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایک رول بنایا گیا ہے, اس میں یہ ہے کہ تین سٹیپس ہیں, واٹ وائی اور ہاؤ. کہ گول ہے, کیا گول ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, دوسرا ہے کیسے اچیو ہوگا, اور تیسرا ہے میں کیوں وہ اچیو کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیوں ہے, وائی. مثال اس کی یہ ہے کہ ایک شخص بزنس سیٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو 1 لاکھ روپے چاہیے. اب اس کو 1 لاکھ روپے کیوں چاہیے, وائی, کیونکہ اس نے بزنس سیٹ کرنا ہے. وہ کہہ سکتا میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. لیکن اسی شخص کو یہ حالت آ گئی کہ اس کا بچہ بیمار ہو گیا, اب اسے 1 لاکھ روپے اسے چاہیے علاج کے لیے. وہ فوراً کسی سے قرض لے گا, کسی کے پیچھے جائے گا, کچھ کرے گا کہ پیسے ارینج ہو. اب وہی شخص وہ کل کہہ رہا تھا 1 لاکھ روپے نہیں ہے, آج وہ 1 لاکھ روپے ارینج کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وائی بدل چکا ہے, کیونکہ آج اس کو اپنے بچے کے لیے پیسے چاہیے. اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کا وائی کیا بنایا ہوا ہے. آج ہم روتے ہیں کہ مجھے, میں صرف اگر جاب پہ مجھے 4 بجے بلایا جائے گا, مجھے 1 لاکھ روپے ملے گا, میں جاؤں گا, کیونکہ وہاں پہ وائے دنیا ہے, یہاں پہ وائے اللہ تعالیٰ ہے. تو میں آج ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوں, میں تو نہیں کر سکتا, ماحول ایسا ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ باتیں, مطلب کہ جو ایک لسٹ ہے ایکسکیوزز کی وہ ہم نے گھڑ لی ہے, کیونکہ وائے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں یہ فرق ہوتا ہے محبت کرنے والے اور دنیا سے محبت کرنے والا. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائی یہ جو تھے, ان کے اندر دنیا کی محبت, ان کی تعریف کی وجہ یہ تھی کہ واقعی نہیں تھی, اللہ کی محبت تھی. تو آج میں کہوں میرے اندر دنیا کی محبت نہیں, یہ سارے سائن دنیا کی محبت کے. اگر میں صبح نہیں اٹھ سک رہا اور میں بال سفید ہو چکے ہیں اور میں رات کو نہیں اٹھ سکتا, فجر پہ نہیں اٹھ سکتا, تو کوئی مسئلہ تو ہے نا. اگر اسی وقت جاب پہ بلائے میں اٹھ جاؤں, اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ بلائے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آئے تو نہ جاؤں, ہاسپٹل سے کال آئے یا کہیں اور سے کال آئے میں چلا جاؤں, تو دیر سم ڈفرنس, کچھ تو مسئلہ ہے نا. تو خود اپنے دیکھا کرے, جھانکا کرے, اسے محاسبہ کہتے ہیں. یہ زندگی اسی لیے, یہ سانسیں ابھی آ رہی ہیں, دل دھڑک رہے, موقع ہے, پھر یہ چھن جائیں گے تو پھر انسان پچھتائے گا کہ میں مطلب کہ ضائع کر بیٹھا اپنی پوری زندگی. تو یہ سارے دروس کا مقصد ایک یاد دہانی ہوتا ہے, ہر شخص اپنے اندر ایک جھانکے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کیا اپنی زندگی کے وائے کو نظر ثانی کرے, کہ میں موٹیویٹ کرے اپنے آپ کو اس حوالے سے کہ میں اللہ سے مانگوں. تو کچھ نہیں ہوتا کم از کم صالحین کے ساتھ بیٹھا کر, صالحین کے ساتھ بیٹھا کر وہ غم دل کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی محبت ٹرانسفر ہو جاتا ہے. انسان جس صحبت میں بیٹھتے کمپنی بیٹھتے اصل ایک توڑتے, اب شیطان جی کہتے وہ اس سے ہی توڑ دیتا ہے کہ نہیں کیا ضرورت ہے جانے کی, کیا ضرورت ہے کمپنی میں, کیا فرق پڑتا ہے. نہیں فرق پڑتا ہے, گریجولی وہ شخص چینج ہو جاتا ہے, گریجولی ہو جاتا ہے. بہت ساری اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں, صحبت میں جائے اس سے قرآن حدیث وہاں سے سنے گا, قرآن حدیث سنے گا, گریجولی اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی. تو یہ پھر یہ صفات آتی ہیں, انسان روتا ہے, پھر لوگوں کے لیے اچھا بنتا ہے, غیبت سے رک جاتا ہے, اس کے اندر دل نرم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا کر دے. الحمدللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله عابد جهان جمالك ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑھائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں آپ ہی کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کا کتنا احسان ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے پھر توفیق دی اس میں قرآن کو کھول کے پڑھنے کی, اس کو سننے کی, اس کی گہرائی میں جاننے کی. یا اللہ پاک آپ نے جو علوم معارف اس میں رکھے ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دیجئے, ہمارے قلوب میں اتار دیجئے. یا اللہ پاک آپ سے آپ کی محبت کرنے والوں کے تذکرے پڑھتے رہتے ہیں, یا اللہ پاک ہمیں بھی اس کا شامل کر دیجئے, ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک وہ محبت کیا ہے وہ ہمیں بتا دیجئے. یا اللہ پاک اس محبت کی چاشنی ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک کی رحمت والی ہمیں ڈال دیجئے. یا اللہ پاک ہم نے فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہ محبت کی نظر ڈالی, یا اللہ انہیں ڈاکوں کی سرداری سے اولیاء کو سردار بنا دیا. یا اللہ پاک اپنی محبت کی نظر ہم پہ ڈال دیجئے اور ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر لیجئے. یا اللہ پاک کی رحمت والا معاملہ کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی کوشش سے صحیح سے کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کی رحمت شامل حال نہ ہو. یا اللہ اپنی رحمت شامل حال کر دیجئے, یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے, یا اللہ جو گناہ ہو گیا اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے, اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, جو غمزدہ ہیں ان کے غموں کو ہلکا کر دیجئے. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر و برکت پیدا فرما دیجئے, صحت عمر و برکت پیدا فرما دیجئے. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک اس لیے پوری مسلم امہ پریشان ہے, اس مسلم امہ کی یا اللہ پاک غموں کو ہلکا کر دیجئے, اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے اور احوال کی بھی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی خیریں نصیب فرما دیجئے. جن شروع سے پناہ مانگی شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. Yeah.